أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل عاقبة أمورنا خيرا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. نفاق و منافق از نظر قرآن کریم موضوع زیر بحث ہے اس سلسلہ مباحث میں. نفاق مہلک بیماری ہے طبقہ مومن کے لیے و بلکہ ہر انسان کے لیے، اور منافق خطرناک ترین دشمن ہے انسان کا، تمام دشمنوں سے زیادہ خطرناک منافق ہے، پنہان اور چھپا ہوا دشمن. قرآن کتاب ہدایت ہے، وہ ہدایت کا ایک اہم شعبہ انسان کو امراض، خطرات اور دشمنوں سے آگاہی دینا ان کے متعلق، تاکہ انسان بچ سکے ان کے خطر سے. جہاں پر قرآن کریم نے انسان کے لیے دیگر خطرات ذکر کیے ہیں انفرادی اجتماعی، ان میں منافقت کو اور منافق کو نمایاں کر کے تفصیل کے ساتھ، جزئیات کے ساتھ بیان کیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کی نگاہ میں طبقہ جماعت مومنین کے لیے سب سے بڑا خطر منافقت کا ہے. اس عنوان سے کہ خود ہر مومن کے اندر یہ بیماری پیدا ہو سکتی ہے، ہر مومن معرض ابتلاء نفاق میں ہوتا ہے، کسی وقت بھی منافقت اس کے دل میں آ سکتی ہے، سوائے معصومین کے کہ وہ معصوم ہیں، حکم الہی و حکمت الہی سے. باقی سارے انسان اس معرض میں ہیں، ممکن ہے کہ یہ بیماری انہیں لگ جائے. اس سے بچنے کے لیے ضرورت ہے اسے آگاہی حاصل کرنا، اور دوسرا اگر منافق موجود ہو معاشرے کے اندر، اس کے شر سے کیسے انسان محفوظ رہے، آگاہی رکھتا ہو منافق سے اور اس کی علامات سے، اس کے رویوں سے، اس کی چالوں سے، انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور اپنے معاشرے کو بچا سکتا ہے. منافق مومن کا بھی دشمن ہے و ایمان کا بھی دشمن ہے، اور قرآن کی اسی وجہ سے زیادہ تاکید ہے. جیسے ہوتے ہیں قاتل، وحشی، درندے جو انسان کے جسم کے دشمن ہیں و جان کے دشمن ہیں، ان کے لیے قرآن کریم نے حدود و قصاص مقرر کیا ہے. ایک آیت، دو آیات کے اندر ان کا سارا سد باب ذکر کر دیا ہے کہ آپ قاتلوں سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے اور ان مضر طبقات سے، موذی طبقات سے کس طرح سے بچ سکتے ہو. ایک یا دو آیات میں مطلب تمام ہو گیا ہے. لیکن منافق ایسا نقابدار دشمن ہے، پیچیدہ، کہ اس کے لیے قرآن کریم کی متعدد آیات و صورتیں نازل ہوئی ہیں، جن کا موضوع مومنوں کو منافقوں سے آگاہ کرنا ہے تاکہ مومن محفوظ رہیں ان سے. سورہ بقرہ میں بیان تھا، سورہ آل عمران میں منافقین کے بارے میں ذکر تھا، و سورہ نساء میں، مائدہ میں مختصر بیان تھا، البتہ مفصل بیان سورہ براءت یا سورہ توبہ میں تھا. اس کے بعد بھی متعدد صورتوں کے اندر قرآن کریم کی صورتوں، مختلف صورتوں میں ضمنی ذکر موجود ہے، کہ اگر فرصت ہوئی تو ان تمام آیات کو ذکر کریں گے. لیکن جن صورتوں میں تفصیلی ذکر ہے منافقین کا، ان میں سے ایک جو پہلے پیش کریں گے سورہ احزاب ہے، 33واں سورہ قرآن کریم کا. اس کے آغاز میں ہی رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کہ حکم بھی ہے و نہی بھی ہے. حکم یہ ہے کہ آپ تقوی اختیار کریں، تقوی الہی، و نہ یہ ہے کہ آپ کفار و منافقین کی اطاعت نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ اے نبی، یہ خصوص خطاب نبی کو ہے، یا ایہا النبی، کہ آپ تقوی الہی اختیار کریں، ولا تطع الکافرین والمنافقین، ان اللہ کان علیما حکیما، خدا دانا ہے، علیم ہے و حکیم ہے، اور آپ کو سخت منع ہے کہ آپ کفار کی اطاعت نہ کریں اور منافقین کی اطاعت نہ کریں۔ بظاہر مطلب سادہ سا ہے، لیکن غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم رسول اللہ کو روک رہا ہے، جو جن پر وحی الہی نازل ہوتی ہے، جو ملہم ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور معصوم بھی ہیں، اور پیغمبر اکرم سے بڑھ کر اور کون ہیں جو اطاعت خدا کرے گا۔ وہ چیز جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا وہ یہ کہ رسول اللہ کسی کافر یا منافق کی اطاعت کریں گے، پھر بھی قرآن روک رہا ہے کہ لا تطیع۔ قرآن کی نہی اس چیز کے بارے میں نہیں ہوتی جس کے ارتکاب کا احتمال کم ہو یا نہ ہو۔ مثلا قرآن نہی کر رہا ہے ایک ایسے عمل سے جو انسان کر ہی نہیں سکتا، تکویناً نہیں کر سکتا یا امکان نہیں ہے اس کے کرنے کے لیے، اس سے روکتا بھی نہیں ہے قرآن۔ مثلا قرآن نے کہیں بھی نہیں روکا کہ یہ درخت مت کھاؤ، تم انسانوں کو نہیں کہا کہ آپ گھاس نہ کھاؤ، نہیں کھا سکتا انسان گھاس، درخت نہیں کھا سکتا۔ یا انسان کو خدا نے نہیں روکا کہ خبردار آسمان کو زمین کے اوپر کھینچ کے نہیں لانا، وہ نہیں لا سکتا انسان۔ بہت سارے کام ہیں جو انسان کے بس میں نہیں ہیں۔ ایسی چیز جو انسان مرتکب نہ ہو سکتا ہو یا یقین ہو کہ نہیں ہوگا، اس سے روکا بھی نہیں جاتا۔ روکا اس سے جاتا ہے جو معرض ارتکاب میں ہو، کہ اگر نہ روکا گیا تو ارتکاب ہو سکتا ہے اس کا۔ آیا رسول اللہ سے یہ توقع ہے کہ وہ ارتکاب کریں گے اس عمل کا، اطاعت کافر و اطاعت منافق؟ ناممکن ہے، چونکہ وہ رسول ہیں، اللہ کی جانب سے مبعوث ہیں و معصوم ہیں، اور ان لوگوں کو ان کی اطاعت کرنی ہے، نہ انہیں لوگوں کی اطاعت کرنی ہے۔ رسول اللہ کے مطیع ہیں، اور اللہ کا حکم لوگوں کو یہ ہے، مومنین کو، کہ آپ اللہ اور رسول کے مطیع بنیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ لیکن یہاں پر خصوصاً رسول اللہ کو یہ حکم ہے کہ آپ نے اطاعت نہیں کرنی کفار اور منافقین کی۔ آیا یہ ممکن تھا یا ہونے والا تھا؟ اگر یہ نہ ہی نہ آتی تو کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے اطاعت کر دینی تھی، نعوذ باللہ، کفار کی یا منافقین کی؟ یہاں اطاعت سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس طرح اللہ کی اطاعت مومن کرتا ہے یا رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے بحیثیت رسول و بحیثیت حجت، رسول اللہ اس باب سے منافق یا کافر کی اطاعت کریں گے، یہ معرض ابتلا میں نہیں ہے، اس سے نہی بھی نہیں ہوئی، چونکہ یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے مشابہ آیات ہیں اور بھی جہاں پر رسول اللہ کو نہی کی گئی ہے، ان میں لا تطیع نہیں ہے، لا تتبع، اتباع نہ کریں، پیروی نہ کریں، احواءہم یعنی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، ان پر کان نہ دھریں۔ آپ کیا امکان تھا کہ رسول اللہ ان جاہلوں اور گمراہوں کے خواہشات کی پیروی کریں، یا کرتے تھے کبھی؟ کی رسول اللہ نے یہ پیروی جس وجہ سے یہ امکان پیدا ہوا کہ اب روکا جائے، مزید پیروی کرنے سے روکا جائے؟ پیروی و اطاعت کا جو تصور دیگر آیات کے اندر ہے، جس معنی میں اللہ کی اطاعت یا رسول اللہ کی اطاعت یا واجب الاطاعت، مقام کی اطاعت لازم ہے، اس معنی میں رسول اللہ نے اطاعت نہیں کی، ورنہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں چونکہ معصوم ہیں. یہاں پر اس قسم کی جو آیات ہیں کہ لا تتبع اہواءہم، آپ ہرگز ان کی مرضی کی پرواہ نہ کریں، ان کے خواہشات کے مطابق نہ چلیں، یا یہاں اس آیت میں ہے کہ لا تطع، آپ اطاعت نہ کریں، یہ خاص مواقع کے لیے ہے، نہ کہ عمومی حکم ہے. خاص موقع آتے ہیں جہاں کوئی جنگ شروع ہوتی ہے، بحران کھڑا ہوتا ہے، الجھن پیدا ہوتی ہے، اور سب اپنی اپنی رائے دیتے ہیں، وجہ بسا رسول اللہ بھی رائے مانگتے ہیں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے رسول اللہ کو کہ آپ انہیں مشاورت میں شریک رکھیں، مشورہ لیں ان سے آپ، جیسے ہمارے علماء جمہوریت ثابت کرتے ہیں. رسول اللہ کو حکم ہے شاورہم فی الامر، ان روزمرہ کے معاملات میں آپ لوگوں سے مشورہ لیں. یہ جمہوریت کی آیت نہیں ہے، مشورے کی آیت ہے، یعنی وہ رہبر و حاکم جو اللہ کی طرف سے حاکم ہے، اسے حکم ہے کہ آپ لوگوں کو مشاورت میں شریک رکھیں، نہ کہ حکومتی کام مشاورت سے کریں. حاکم آپ اللہ کی جانب سے ہیں، یا تشکیل حکومت لوگوں کی شمولیت سے ہونی چاہیے، تشکیل حکومت میں لوگوں کا کوئی دخل نہیں ہے حاکم کے انتخاب میں. بعد از انتصاب حاکم اللہ کی جانب سے، حاکم کو حکم ہے کہ اب وہ رعایا کو، امت کو مشاورت میں شریک رکھے، جس کے اپنے فوائد ہیں کہ کیوں شریک رکھے، مشاورت کی حکمت ہے. بائیں کہ رسول بے نیاز ہیں لوگوں کی مشاورت سے، ضرورت نہیں ہے، جس پر وحی نازل ہوتی ہے اسے لوگوں کی مشورے کی کیا ضرورت ہے، جس کی رہنمائی خدا کی جانب سے ہو رہی ہے، ہر قدم پر وحی کے ذریعے رسول اللہ کو معمولی مسئلہ، غیر معمولی مسئلہ، اصلی مسئلہ، ضمنی مسئلہ، ہر طرح کی رہنمائی وحی کے ذریعے ہے، اسے لوگوں کے مشورے کی حاجت نہیں ہے. جیسے بعض لوگ آئے امیر المومنین علیہ السلام کے پاس اور آ کر احتجاج کیا کہ آپ ہم سے مشورہ نہیں لیتے، حضرت نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے میں مشورہ لوں آپ سے، اور برفرض اگر حکم جو ہے مشورہ کا وہ لینا بھی ہوا تو آپ کو نہیں شریک کروں گا، چونکہ آپ میں شرائط مشاورت موجود نہیں ہے. مشاورت لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشاورین آپ کو فائدہ پہنچائیں گے یا حاکم کی مشکل حل کریں گے. حاکم اگر الجھن مشکل میں نہیں ہے پھر بھی مشاورت کرے لوگوں سے جو اہل مشورت ہیں، جو صالح ہیں. اس کی وجہ یہ کہ خود اس مشورت کے اندر مصلحت ہے، نہ کہ مشورت کے بغیر گرہ کھلے گی نہیں، وہ الجھن دور نہیں ہوگی، یہ سارے مل کر رسول اللہ کی مدد کریں گے، بغیر مشورت کے وحی کے ذریعے رسول اللہ کی رہنمائی ہو جانی ہے، لیکن لوگوں کا کسی عمل میں شریک ہونا ضروری ہے. جیسے بعض لوگ کرتے ہیں یہ کام جو متوجہ ہیں اس نقطے کی طرف، مثلا اگر مسجد بنانی ہے یا کوئی کام کرنا ہے اجتماعی کام، ایک آدمی بنا سکتا ہے مسجد، اس کے باوجود بھی لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ بھی چندہ دیں، سب آدمی اس میں حصہ لیں، سب کو شریک رکھنا، شمولیت، یہ احساس فرد فرد میں ایجاد کرنا کہ میں بھی اس نہضت کا حصہ ہوں، میں بھی اس تحریک میں شامل ہوں، میں بھی اس کا عضو ہوں، رکن ہوں، اس احساس کے لیے اسے مشاورت میں رکھا جاتا ہے. بلکہ یہ تربیت کے اصولوں میں سے ہے، اگر آپ کسی کو تربیت دینا چاہتے ہیں آپ فیصلہ کر کے پھر بھی مشورت لیں، خصوصاً زیر تربیت سے، کیونکہ زیر تربیت آدمی سے جب آپ مشورہ لیتے ہیں تو اسے سوچنے کا موقع دیتے ہیں، تدبر کا میدان دیتے ہیں، اسے رائے دینے کی تمرین کروا رہے ہیں، مشق کروا رہے ہیں آپ اسے، اس کے اندر پرورش ہے انسان کی. عموماً جو زیر تربیت ہیں ان سے مشورہ لیں، اگر ناقص مشورہ دیتے ہیں، جیسے ہم یہاں لیتے تھے پہلے، ابھی بھی لیں گے انشاءاللہ مشاورت آپ سے، بعض نے یہ مشاورت یہ دی تھی کہ پودے سارے لائن میں لگائے جائیں حوضے میں، یہ موجودہ پودے اکھاڑ کے سارے قطار میں لگائے جائیں۔ خوب، یہ پودے لائن میں لگے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے مشورہ مانگا ہے، انہوں نے بھی ذہن میں اور کوئی بات نہیں آئی، یہ کہہ دیا کہ پودے لائن میں لگا جائیں۔ ہمارے ایک استاد بزرگوار تھے، رحلت فرما گئے ہیں، خدا رحمت کرے انہیں، وہ یہ سناتے تھے کہ درس میں پڑھاتا تھا اور درس کے اندر باقی طلاب سوال پوچھتے تھے، بات کرتے تھے، ایک شاگرد اکثر خاموش رہتا تھا، اکثر کیا ہمیشہ ہی، ایک دن بھی اس نے نہ کوئی سوال پوچھا، نہ کوئی اعتراض کیا، نہ اشکال کیا، نہ وضاحت پوچھی، خاموشی سے آتا درس میں بیٹھتا اور خاموشی سے اٹھ کر چلا جاتا۔ استاد فرما رہے تھے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ درس سمجھتا ہے نہیں سمجھتا، کتنا سمجھتا ہے کتنا نہیں سمجھتا، چونکہ سمن بکمن امیون کو خدا ہی جانتا ہے، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، زبان کھولے گا تو پتہ چلے گا کہ کس درجے میں ہے۔ ایک دن استاد نے اس سے کہا کہ بھائی تو ہمیشہ خاموش رہتا ہے، کبھی کوئی بات پوچھتا نہیں ہے، اشکال نہیں کرتا، اعتراض نہیں کرتا، سوال نہیں پوچھتا۔ اس نے کہا کہ یہ لازمی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں لازمی ہے، باقی سب سوال پوچھتے ہیں تم بھی پوچھو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آئندہ میں پوچھوں گا۔ دوسرے دن درس ہوا، استاد نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے ہاتھ کھڑا کیا، تو استاد خوش ہوئے کہ چلو آج کچھ پوچھے گا۔ تو استاد نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ غلط ہے۔ کہا کیا غلط ہے؟ اس نے کہا یہ مجھے نہیں پتا کیا غلط ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ کہا جو تجھے پتہ نہیں ہے کیا غلط ہے تو کیوں ہاتھ کھڑا کیا؟ کہا آپ نے خود کہا تھا کوئی اعتراض کرو، میں نے کر دیا اعتراض کہ یہ غلط ہے۔ بعض اس طرح سے ہوتے ہیں، مشاورت آپ کسی سے لیں، عموماً خام مشورہ دیتے ہیں، ناقص مشورہ دیتے ہیں، قابل عمل نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ تربیت کر رہے ہیں کسی کی، اسے حتماً مشاورت لیں۔ یہ خام مشورے دے دے کے ایک دن پختہ ہو جائے گا، شریک رکھیں اسے کام کے اندر۔ چھوٹا ہے، آپ چاہتے ہیں یہ کچھ بنے، آپ بے شک فیصلہ کر لیں، لیکن اسے بھی پوچھ لیں کہ بھائی یہ کام کرنا ہے، بتاؤ آپ کی نظر میں کیسے ہونا چاہیے، وہ ممکن ہے بالکل ہی الٹا بتایا آپ کو، چونکہ آپ پابند نہیں ہیں اس کے مشورے کو ماننے کے، پھر بھی لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشورے کا میدان دینا ایک پرورش ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رسول اللہ کو کہ آپ لوگوں سے مشاورت کریں و لیں، نہ یہ کہ آپ پھنسے ہوئے ہیں اور لوگ آپ کی مشکل حل کریں گے، بلکہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، لوگوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ان کو مشاورت میں شامل کریں، کہ سوجھ بوجھ پیدا ہو ان کے اندر، دلچسپی پیدا ہو ان کی ان موضوعات کے اندر۔ جس بات پر آپ کسی سے مشورہ لیتے ہیں اس کی دلچسپی ہو جاتی ہے، اگر آپ نہ لیں مشاورت، آپ کہہ رہے ہیں جی پروگرام رکھنا ہے، کسی سے مشاورت نہیں لی۔ عموماً بعض لوگ ہیں لا تعلق بیٹھے رہتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں پوچھا ہی نہیں کسی نے، بتایا ہی نہیں کسی نے، یا مثلاً کئی کتنی دفعہ پروگرام ہوا، مجلس ہوا، حوضے کے اندر ہی کوئی بزرگ چھوٹا غیر بزرگ وہ باہر بیٹھا رہتا ہے، اندر نہیں آتا، اسے پوچھو کیوں شریک نہیں ہو، کہتے ہیں مجھ سے کسی نے بات ہی نہیں کی، پوچھا ہی نہیں کسی نے۔ اور اگر مشاورت لے لیں، اس کی دلچسپی پیدا ہوتی ہے اس کام کے اندر کہ میرا کام ہے، یہ مجھ سے پوچھا گیا باقاعدہ۔ مشاورت کے وضعی آثار ہیں، اثرات ہیں، ان کو اصطلاح میں کہتے ہیں وضعی اثرات، کہ کسی اور موقع پر اس کی اصطلاح کی وضاحت کریں گے، ابھی مقام نہیں۔ مشاورت رسول اللہ کرتے تھے اس وجہ سے کہ اس میں پرورش ہے، تربیت ہے لوگوں کی، زیر تربیت لوگوں کی تربیت ہے یہ۔ آپ بھی جب شاگرد ہوں گے آپ کے، ان شاگردوں کو مشاورت میں شامل رکھیں، مشورے میں، ان کاموں میں جو ہیں، اتنی ان کاموں کی اہمیت ہے کہ اس میں کیا جا سکتا ہے مشاورت، شریک رکھیں۔ ممکن ہے پوری جماعت ہی غلط مشورہ دے آپ کو، جیسے ابھی مثلا آپ سب سے پوچھیں کہ کل درس ہونا چاہیے، آپ کہیں گے نہیں درس نہیں ہونا چاہیے، طالب علم سب کی مشاورت درس کے بارے میں یہ۔ مثلا آپ سے پوچھیں امتحان ہونا چاہیے، سب بالاتفاق اجماع طلاب ہے کہ امتحان نہیں ہونا چاہیے۔ بعض چیزیں معلوم ہے کہ غلط مشورہ ہے، غلط رائے ہے، خام رائے ہے، اشتباہ رائے ہے، پھر بھی شریک رکھیں تاکہ یہ رائے پختہ بنے، اتنی رائے پوچھتے رہیں کہ یہ خام رائے دینے والا ایک دن پختہ رائے کا مالک بن جائے۔ اس سے مشورہ لینے والے کی مشکل حل نہیں ہوتی، جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے اس کی مشکل حل کرنے کے لیے بسا اوقات مشاورت ضروری ہے۔ بس یہ آیا ہے، جمہوریت نہیں ہے کہ لوگوں کو معاملات میں شریک رکھیں، لوگ مشکل رسول اللہ کی حل کریں گے، تو وہی کس کام کے لیے ہے؟ جو ہستی، جو رہبر ملہم ہے اللہ کی جانب سے، وحی کی جانب سے، اسے کیا ضرورت ہے کہ لوگوں سے پوچھے؟ اس لیے امیر المومنین نے ان سے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے میں آپ سے مشورہ لوں، مشاورت۔ چونکہ وہ کہتے تھے آپ لوگوں کو گورنر بنا رہے ہیں، والی بنا رہے ہیں، کسی علاقے کا والی مقرر کر دیں ہم سے نہیں پوچھتے، کسی کا والی معزول کر رہے ہیں ہمیں نہیں پوچھتے، فیصلے خود کر رہے ہیں ہمیں نہیں پوچھتے۔ حضرت نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے آپ سے مشاورت کروں، اور برفرض اگر کرنی بھی ہو تو آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا ہوں، اس قابل نہیں سمجھتا کہ آپ سے مشاورت ہوں۔ چونکہ مشاورت میں ہے کہ بخیل، خسیس، بزدل، جھوٹا، ان لوگوں سے خائن، ان سے مشاورت مت کرو، نہ لو ان سے مشاورت، کہ یہ جب بھی مشورہ دیں گے غلط مشورہ دیں گے آپ کو۔ ہرگز بخیل آپ کو صحیح مشورہ نہیں دے گا، فاسق و فاجر صحیح مشاورت نہیں دے گا۔ اللہ ای حال، بعض مواقع ایسے ہوتے تھے جن میں لوگ اپنی آراء کا اظہار کرتے ہیں، مومنین بھی اپنی آراء کا اظہار کرتے ہیں، کفار بھی اپنی آراء کا اظہار کرتے ہیں، منافقین بھی اپنی آراء کا اظہار کرتے ہیں۔ جب اس قسم کا وقت آ جائے کہ مختلف آراء ہوں اور اس میں منافق بھی ایک رائے رکھتے ہوں، ظاہر منافق کی رائے مومنین پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، بلکہ منافق مومنین کے اندر مومن بن کر نقاب پہن کر بیٹھتا ہے، ہوتا نہیں مومن، مومن کا روپ دھار کر مومنین کے صف میں بیٹھتا ہے اور بات کرتا ہے تاکہ دوسرے مومنین پر اثر انداز ہو، ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہو۔ فرض کریں 10 مومن ہیں، ایک منافق ہے بیچ میں 11واں، لیکن وہ بھی سب کے نزدیک مومن ہے، چونکہ چھپا ہوا ہے، وہ معلوم کسی کو نہیں یہ منافق ہے، دل میں منافق، اللہ کو پتا ہے یہ منافق ہے۔ یہ منافق مومنین کو رائے دیتا ہے، مومنین کے درمیان بات چھڑی ہوئی ہے، موضوع چھڑا ہوا ہے، ایجنڈا ہے، ہر ایک اپنی رائے دے رہا ہے، یہ بھی رائے دیتا ہے۔ یہ رائے کیوں دیتا ہے؟ تاکہ مومنین کی رائے کو توڑے، ان پر اثر انداز ہو، ان کے ذہنوں کو موڑے۔ چونکہ یہ خطر ہے کہ جب آراء پیش ہو رہی ہیں، منافق کی رائے دیگر مومنین کی رائے پر و ذہن پر اثر انداز ہوتی ہے، اور عموماً ہوتا ہے، آپ خود آپ کے ساتھ ایسا تجربہ ہوا ہوگا، ہر فرد کے ساتھ، آپ ایک رائے بنا کے جاتے ہیں، ذہن بنا کے جاتے ہیں، سامنے جب کسی اور سے گفتگو ہوتی ہے اس کی بات آپ پر اثر کرتی ہے، آپ کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، ناخواستہ طور پر بدل جاتا ہے۔ اسی طرح منافق بسا اوقات کوئی بات چھیڑ کر مومنین کی رائے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ایسے موقعوں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ ایسا موقع جب ایک اہم مارکہ ہو، واقعہ ہو، اور اس میں مختلف آراء ہوں، منافق کی رائے اگرچہ بظاہر بہت بھلی لگتی ہو، لیکن پھر بھی اس کی رائے پر کان نہیں دھرنا، منافق کی رائے نہیں سننی، اگرچہ بظاہر آپ کے نفع میں مصلحت اس میں نظر آ رہی ہو، پھر بھی آپ نے منافق کی بات پر کان نہیں دھرنا، نہیں سننی۔ بس یوں نہیں کہ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ، مومنین کی اطاعت جائز نہیں ہے رسول اللہ کے لیے، چاہے جائے کہ منافق و کافر کی اطاعت کا تصور یا شائبہ موجود ہو۔ اگر رسول اللہ رسول اطاعت کرنا چاہیں کسی عام مومن کی، ممنوع ہے رسول اللہ کے لیے، مومن کو رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ بس یہاں اطاعت سے مراد منافق کی رائے، اور اس کی رائے کے مطابق مومنین کے ذہنوں پر اس کا اثر، یا منافقین کو اتنا موقع دینا کہ وہ اپنی بات اتنی کھل کے کر سکیں کہ منافق مومنین کی رائے کو بدل دیں، مومنین کی رائے پر اثر انداز ہوں۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، وہ پھر کس کی اتباع و پیروی کریں؟ واتبع ما یوحى الیک من ربک، آپ وحی کے پیروکار ہیں، اتباع وحی خدا کریں، آپ کی رہنمائی اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ منافق جو رائے رکھتے ہیں یہ بے اعتبار ہے۔ منافق عموماً جب جنگ کا زمانہ ہوتا تھا مشاورت دیتے تھے کہ مدینے کو بچانے کے طریقے یہ ہیں کہ ہم سمجھوتا کریں، ہم مذاکرات کریں، ہم بات چیت کریں، ہم کسی بات پہ صلح کر لیں، لین دین کریں، مشرکین کا کچھ باتیں مان لیں، کچھ وہ ہماری باتیں مانیں، اس طرح کے درمیانی راستے منافقین نکالتے اور مومنین پسند کرتے کہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، مذاکرات کرنی چاہیے، کوئی ضروری ہے کہ مریں مریں، کچھ ہم میں سے مریں، کچھ ان میں سے مریں، مار اور مر کے نتیجہ لینے سے بہتر ہے کہ بات چیت سے مسائل حل کیے جائیں۔ ایک منافق یہ موضوع چھیڑتا ہے، کمزور دل مومن و بزدل مومن فوراً منافق کی بات کو پکڑ کے کہتا ہے یہ بہترین بات ہے، اس میں سانپ مرے نہ لاٹھی ٹوٹے، اس میں سب کا فائدہ ہے۔ اس موقع کے لیے قرآن کا فرمان ہے کہ ہرگز کفار و منافقین کی پیروی نہیں کرنی۔ وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا، آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کریں اور خدا کافی ہے تمہارے لیے اگر اللہ پہ بھروسہ کیا جائے۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے خداوند تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک وکیل ہے و ایک کافی، کافی یعنی وہ ذات جس کے ہوتے ہوئے انسان کو کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اور فلاں، اللہ اور یہ، اللہ کے بعد اور استعمال کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ کافی ہے، کافی کے بعد کسی اور کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہہ سکتے یہ اور یہ، اور اس وقت استعمال ہوتا ہے کہ جب یہ کافی نہ ہو۔ اگر ایک مال کسی کو آپ نے دیا، آپ کہتے ہیں یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، یعنی یہ پہلا اماؤنٹ، پہلا مبلغ کافی نہیں ہوگا، ممکن ہے ضرورت آپ کی زیادہ ہو، یہ خرچ ہو جائے، اگر یہ کم پڑ گیا اس دوسرے مبلغ سے آپ استعمال کریں، یا یہ کام یہ بھی کرے گا اور وہ بھی کرے گا، دونوں مل کر کریں گے، یعنی تنہا نہیں کر سکتا یہ شخص کام، کافی نہیں ہے۔ کافی کا مطلب کہ جس کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی حاجت نہ ہو، کہ مومنوں کو عموماً رہتی ہے حاجت، اللہ کے بعد بھی سب کی حاجت رہتی ہے۔ مومن اللہ کو اللہ و رب و سب کچھ مانتے ہیں، کافی کم مانتے ہیں۔ اس لیے قرآن کا بھی یہ اعلان ہے کہ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، اکثر لوگوں کا ایمان مشرکانہ ہے، شرک ہے اس کے اندر۔ شرک کی ایک علامت یہ ہے کہ اللہ کو کافی نہیں سمجھتے، یعنی خدا بھی ہے اور غیر خدا کی طرف بھی چلے جائیں، کیا حرج ہے؟ اللہ سے بھی مانگتے ہیں، غیر خدا سے بھی مانگتے ہیں، اللہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، غیر خدا سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اللہ سے بھی امید ہے، غیر خدا سے بھی امید ہے۔ اگر انسان اللہ کے علاوہ کسی کی طرف نگاہ اٹھائے، اس نے اللہ کے کافی ہونے کا انکار کیا ہے۔ کافی فقط خدا کی ذات ہے، اور خدا جب کافی ہے پھر باقی کسی کی ضرورت و حاجت ہی نہیں ہے اللہ کی ذات کے ہوتے ہوئے۔ وتوکل علی اللہ، آپ بھروسہ کرو اللہ پر، کیوں کہ وکفا باللہ وکیلا، چونکہ خدا جس کا وکیل ہو یہ خدا اس کے لیے کافی ہے، اور کسی چیز کی اس کو ضرورت و حاجت نہیں ہے بعد از خدا۔ اس کے بعد یہ آیا جو اپنے اندر بہت گہرے مفاہیم رکھتی ہے، ہم اپنے موضوع کے عنوان سے اس آیت کو مانا کریں، چونکہ اس سیاق میں آ رہی ہے کہ اے رسول، منافق اور کافر کی اطاعت مت کرنا، آپ وحی کی اتباع کرو، چونکہ خدا کی ذات عالم و خبیر ہے، اور آپ اللہ پر بھروسہ کریں کہ خدا کافی ہے، وکیل ہونا اللہ کا کافی ہے، یعنی بھروسہ اللہ پر کرنا اگر آپ نے کیا تو خدا کافی ہے آپ کے لیے۔ اس کے بعد ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی شخص کے لیے دو دل نہیں بنائے، اس کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، اس کے جوف میں۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ بہت ہی پرمغز آیت ہے دیگر آیات قرآن کی مانند۔ ایک کہیں گے معارف کا ایک سمندر ہے خود یہ تنہا ایک آیت۔ یہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، چونکہ سیاق اس میں واقع ہوئی ہے آیت، اس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے کسی کی دو شخصیتیں نہیں بنائیں، دو دل نہیں بنائے۔ یہ خود انسان اپنے آپ کے دو دل بنا لیتا ہے، قلبین، مثلا جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک دل کہتا ہے کروں، ایک دل کہتا ہے نہ کروں، یہ دو دل کیسے ہو گئے آپ؟ ایک دل کہتا ہے داخلہ لوں، ایک دل کہتا ہے داخلہ نہ لوں، ایک دل کہتا ہے چھٹی لوں، ایک دل کہتا ہے چھٹی نہ لوں، ایک دل کہتا ہے اٹھوں، ایک دل کہتا ہے نہ اٹھوں۔ انہی کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ دو دل کہاں سے لے آئے ہو، اللہ نے تو دو دل نہیں بنائے۔ توجہ کریں، ما جعل اللہ لرجل، کسی شخص کے لیے خدا نے من قلبین فی جوفہ، اس کے وجود میں خدا نے دو دل نہیں رکھے کہ ایک دل کچھ کہے اور دوسرا دل کچھ کہے، یہ اللہ نے نہیں کیا۔ لیکن یہ دیکھیے تو ہر ایک میں ہے دو دل، ہر ایک کہتا ہے کہ ایک دل یوں کرتا ہے، ایک دل یوں کہتا ہے، ایک دل کہتا ہے آؤں، ایک دل کہتا ہے نہ آؤں۔ یہ تو اللہ نے دو دلی نہیں بنائی، خود کیوں دو دلی بنا لی؟ یہ خطر نفاق ہے، یہیں سے منافقت پیدا ہوتی ہے، دو دلی، ایک دل ہو انسان کا، دل کیوں دو بنا لیے؟ اللہ نے ایک دل بنایا ہے، جب ایک دل بنایا ہے اور وہ دل فقط خدا کے لیے ہے، انسان کبھی دو دل ہوتا ہی نہیں ہے اگر خدا کے لیے ہو۔ دو دل اس وقت ہوتا ہے جب اپنے دو روپ بناتا ہے، دو شخصیتیں بناتا ہے، دو چہرے بناتا ہے، ایک چہرہ چھپا کے رکھتا ہے، ایک چہرہ ظاہر کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دو شخصیتیں تم نے بنا رکھی ہیں یہ خدا نے نہیں بنائی ہیں، تم نے خود بنائی ہیں۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم۔ اب ایک اہم موضوع قرآن کریم یہاں ذکر کر رہا ہے، پہلے بھی بعض قرآنی موضوعات کے ضمن میں یہ اشارہ گزرا ہے، حرج نہیں، یہاں بھی قرآن فہمی کا یہ نقطہ ہے یا دین فہمی کا ہے کہ ایسے قوانین ضابطے دین کے اندر ہیں جن کے ذریعے نظام کائنات چلایا جا سکتا ہے، وہ ضابطے بنے ہی اس لیے نظام عالم چلانے کے لیے، لیکن ہم ان ضابطوں سے بہت ہی جزی کام لیتے ہیں، ہم ان ضابطوں سے فقط وضو، اپنا تیمم، اپنی کوئی چھوٹی سی مشکل اس کائناتی ضابطے سے حل کرنا چاہتے ہیں، جن میں ایک یہ نقطہ ہے۔ مثلا یہ آیہ کریمہ تمام فقہا کے زیر بحث رہی ہے، یہی جس میں ہماری بحث ہے، وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، فقہی آیات ہیں، یہ وہ آیات ہیں جن کے اندر احکام شرعیہ بیان ہوئے ہیں، کہ کل 500 آیات ہیں لگ بھگ قرآن کریم میں جن میں فقہ ہے، 6000 سے زیادہ آیات میں، اب تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے قرآن کی آیات کتنی ہیں، 6666، حافظوں کو بھی پوچھو وہ بھی یہی کہیں گے 6666۔ بارہ کہا ہے کہ غلط ہے، 6666 آیات نہیں ہے، نہ شیعہ قرآن میں ہے، نہ سنی قرآن میں ہے، کسی قرآن میں نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں نے پیش کی ہیں ممبروں پر جنہوں نے قرآن ایک دن کے لیے نہ پڑھا ہے نہ گنا ہے۔ آیات کے عدد جب غلط بتاتے ہیں، یہ دلیل ہے کہ آیات کے معنی بھی نہیں جانتے۔ جس قوم کو آیات کی گنتی یاد نہ ہو، سورتیں کتنی ہیں؟ 2222، کتنی ہیں؟ 114، وہ سورتیں یاد ہیں۔ آیات 6666 نہیں ہیں، وہ گنیں کتنی ہیں یہ نہیں بتاتے، 6000 سے زیادہ ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے گن لیے، یا کارگاہ میں یہ ان جوانوں سے سوال کیا تھا تو فوراً دوسرے دن جو سب سے جونیئر بچہ تھا، چھوٹا، سب سے پوری کارگاہ میں شاید، یا چھوٹوں میں سے ایک تھا، وہ دوسرے دن ہی لکھ کر لے کر آیا کہ قرآن کی آیات اتنی ہیں۔ علی ای حال، یہ ان آیات میں سے ہے جہاں پر فقہی احکام ہیں۔ ان 500 آیات میں سے، 6000 سے زیادہ آیات میں سے 500 فقہ ہے، باقی بھی سارا دین ہے۔ نہیں کہ باقی میں دین نہیں، باقی استخارہ ہے، یہ دین ہے اور باقی، وہ باقی بھی سب دین ہیں۔ اس آیت میں ظاہر ہے چونکہ فقہی حکم ہے، لہذا شیعہ سنی سب فقہا نے اس آیت سے استنباط و اجتہاد کیا ہے۔ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جن عورتوں کو تم ظہار کرتے ہو، جن عورتوں کو ظہار کرتے ہو، وہ تمہاری مائیں نہیں ہوتی۔ یعنی جن عورتوں کو تم ماں کہہ دیتے ہو، خصوصاً شوہر جب بیوی کو کہہ دے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو وہ اس کی ماں نہیں ہوتی۔ اس کو سزا ملے گی لیکن وہ اس کی ماں نہیں بن جاتی۔ ماں بنانا، بہن بنانا، بیٹی بنانا، بیٹا بنانا، یہ انسان کو اختیار نہیں دیا گیا کہ تم جسے مرضی ہے ماں بنا لو، جسے مرضی ہے بیٹی بنا لو، جسے مرضی ہے بہن بنا لو، جسے مرضی ہے خالہ بنا لو، جسے مرضی ہے کوئی اور رشتہ قائم کر لو۔ کہ عموماً ہوتا ہے، کہتے ہیں منہ بولی بہن ہے یہ ہماری، منہ بولی ماں ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ یہ جو تم خود بناتے ہو، یہ تمہاری مائیں نہیں ہیں۔ بیوی کو ماں کہنے میں جرم ہے، سزا ہے کہنے والے کو، لیکن وہ ماں بنتی نہیں ہے۔ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّهِ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، ظہار کرتے ہو جن عورتوں کے بارے میں، وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور اسی طرح تمہارے منہ بولے بیٹے جن کو بیٹا بنا لیا جاتا ہے، یہ بیٹے نہیں ہیں تمہارے، نامحرم ہیں۔ منہ بولا بیٹا اس کو لے جاتے ہیں اپنے گھر، اپنی اولاد کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، کہتے ہیں میرا بیٹا ہے، یہ بھی بیٹا ہے، بیٹا نہیں ہے، تم نے ایسے زبانی کہہ دیا، ایسے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بھی تمہاری اولاد نہیں ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ افواہیں ہیں تمہاری، یہ باتیں ہیں تمہاری۔ افواہ اس بات کو کہتے ہیں جو منہ سے نکلتی ہے اور اس کے پیچھے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ یہ تمہاری منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، ان کا کوئی تعلق دین سے نہیں، نہ ان سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، یہ اس حد تک ان سے استفادہ کیا گیا ہے کہ ظہار سے کوئی عورت ماں نہیں بنتی، اور منہ بولے بیٹے کو بیٹا کہنا، کسی اور کا بیٹا ہے لیکن کسی نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے آج سے، وہ آپ کا نہیں بنتا، اسی کا ہے جس کا تھا۔ بعض ایسے ہیں کسی کو بیٹا بناتے ہیں، اس کی ولدیت بھی شناختی کارڈ میں بدل دیتے ہیں، اپنا نام لکھوا لیتے ہیں، غلط ہے، جرم ہے۔ کسی کے اولاد کو کی جگہ اپنا نام لکھ لینا، یا اپنے باپ کے علاوہ کسی کو باپ بنا لینا، یہ جرم ہے، یہ غلط ہے۔ یہ جو آپ کا باپ ہے، بھلے یہ منہ بولا بیٹا کہہ سکتے ہیں، لیکن جب ولدیت پوچھی جائے گی تو اپنے باپ کا نام بتانا ہے، اس کا نام نہیں بتانا، جس کے بیٹے ہو اسی کا نام بتانا ہے۔ اس حد تک استفادہ کیا گیا کہ منہ بیلا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا، اور زہار سے کوئی عورت ماں نہیں بنتی، یہ قرآن نے بیان کیا. لیکن اس آیت کے اندر مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو اللہ نے نہیں کیں، خود ساختہ ہیں. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو متوجہ کیا ہے خود ساختہ دین اور خدا کی طرف سے نازل شدہ دین، ما انزل اللہ اور خود ساختہ. اب آپ غور کریں تو آپ کو اپنے ارد گرد و شاید بعض ایسے دین ہیں جس پر ہم خود بھی عمل پیرا ہوں گے، یہ سب خود ساختہ ہے، اللہ نے نازل نہیں کیا. ذالکم قولکم، یہ تمہاری اپنی منہ بولی بات ہے، تمہاری اپنی خود ساختہ بات ہے، من گھڑت بات ہے کہ آپ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری پھوپھی ہے، یہ میری خالہ ہے. یہ صرف تمہارے منہ کی بات ہے، اس سے نہ رشتہ قائم ہوتا ہے، اس سے نہ رشتہ ٹوٹتا ہے، نہ احکام بدلتے ہیں. یہ پھر بھی تمہاری نامحرم ہے، اس کو بہن بنا لو پھر بھی نامحرم ہے. کبھی بھی کسی نامحرم کو بہن مت بناؤ، ماں مت بناؤ، یہ شیطان ہے. انسان کو جب دھوکہ دیتا ہے، کہتے ہیں جی میں فلاں عورت کو ماں کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، بہن کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، نہ، آپ اس کو صرف نامحرم کی نگاہ سے دیکھو، ایک نگاہ کہ یہ نامحرم ہے میری، رشتہ دار ہو یا نہ ہو. بہن کہنے سے وہ بہن نہیں بنتی، ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بنتی. کوئی رشتہ آپ زبان سے ادعا کر دیں، وہ رشتہ نہیں قائم ہوتا، جو اللہ نے مقرر کیا ہے وہی قائم رہتا ہے. خود ساختہ دین مت بناؤ. اس آیت کے اندر ایک مطلب یہ ہے کہ خدا نے کسی کی دو شخصیتیں نہیں بنائیں، دو دل نہیں بنائے. اگر کسی کے یہاں دو دل نظر آتے ہیں تو یہ خود ساختہ ہے، اس نے خود دو شخصیتیں بنا لی ہیں اپنی، ایک گھر دکھانے کے لیے، ایک باہر دکھانے کے لیے، ایک دوستوں کو دکھانے کے لیے، ایک شیاطین کو دکھانے کے لیے. یہ منافق ہے جس کے دو دل ہیں، قلبین فی جوفہ قلبین، ایسا رجل جس کے دل میں دو دل ہیں، جس کے سینے میں دو دل ہیں. دو دل سے مراد یہ پمپ نا، پمپ مجازی دل ہے، حقیقی دل نہیں ہے. ممکن ہے فزیکلی ہو بھی جائیں کسی کے دو دل، آخر الزمان ہے، غیر طبعی ولادتیں بہت ہو رہی ہیں، وہ ہو سکتا ہے. وہ نہیں ہے منافق جس کے اندر دو دل ہوں. بس اوقات چونکہ انسان کا جو زندگی کا طریقہ ہے اس میں خلل آیا ہے، طبعی نہیں ہے، سب مصنوعی، صنعتی، کیمیکل، اس کے کھانے سے ولادتوں پہ اثر پڑ رہا ہے، تولید و ولد پر اثر پڑ رہا ہے. ناقص الخلقہ لوگ بہت پیدا ہوتے ہیں جن کے اعضاء جا بجا ہوتے ہیں، یا ایک یا ہوتے ہی نہیں ہیں. کئی لوگ ہیں ایسے، ممکن ہے پیدا ہو گردہ نہیں ہے اس کے اندر، کوئی پیدا ہوا اس کے اندر مثلا کوئی اور، چونکہ ناقص یہ نظام جو کھا رہے ہیں ہم، جو کچھ کھانے کھاتے ہیں، انہوں نے انسان کے تولیدی نظام کو متاثر کر دیا ہے، جانوروں کو متاثر کر دیا، جانوروں سے عجیب و غریب خلقتیں پیدا ہو رہی ہیں. بکری مثلا بچہ دیتی ہے، وہ پتہ نہیں کس مخلوق کے طرح ہوتا ہے، وہ بکری کے مشابہ نہیں ہوتا. کچھ عرصہ پہلے شاید گلگت میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا چیتے کے طرح، اخباروں میں اس کا چرچا، تصویریں بھی آئی تھیں چیتے کی شکل کا، شکل، جلد، سب کچھ جانور، درندے جیسی. جن علاقوں میں ریڈیائی لے رہے ہیں، ریڈیشن ہے، تابکاری، تابکاری تو سمجھتے ہیں آپ سارے کس کو کہتے ہیں. انسان نے جو خود سے زمین سے مواد انکشاف کیے ہیں، اشتعال انگیز مواد جو پھٹتا ہے، جیسے مختلف بارود ہیں، بم ہیں، ان سے بنائے جاتے ہیں اور ان کے دھماکے ہوتے ہیں، یا ان کو بنایا جاتا ہے جیسے یورینیم، اس کے اندر شعائیں ہیں، تابکاری اس کے اندر موجود ایسی مضر شعائیں انسان کے لیے اور زمین کے اوپر حیات کے لیے، اگر یہ شعائیں آزاد ہوں، کھول دی جائیں، ایٹم کے اندر ہیں لیکن یہ ایٹم اگر توڑ دیا جائے، وہ شعائیں آزاد ہو جائیں، وہ ارد گرد کے ماحول کو تباہ کر دیتی ہیں۔ ان کے اندر ایسی شعائیں ہوتی ہیں، ان یورینیم کے ایٹم کے اندر یا دیگر دھاتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کے ایٹم کھول دیے جائیں، توڑ دیے جائیں، پھاڑ دیے جائیں، ان کے اندر موجود انرجی نکلتی ہے باہر، اور وہ انرجی نقصان دہ ہے، بہت نقصان دہ ہے انسان کے لیے اور حیات کے لیے، نظام کو ختم کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے۔ یہ گیسیں جتنی نکلتی ہیں کارخانوں سے، ان کے اندر مختلف گیسیں ایسی ہیں جن کے اندر تابکاری پائی جاتی ہے۔ ان علاقوں کے اندر مثلا جہاں جنگیں ہوئی ہیں، جیسے عراق کے اوپر امریکہ نے بم مارے، افغانستان کے اوپر، اب کئی نسلیں ناقص پیدا ہوں گی چونکہ انہوں نے ایٹمی مواد استعمال کیا ہے، ہتھیار، ایٹمی مواد ان ہتھیاروں میں استعمال ہوا ہے، اور اس نے زمین کو، ہر چیز کو آلودہ کر دیا ہے، ان شعاؤں نے ہر چیز کو آلودہ کر دیا ہے۔ وہی چیزیں، ظاہر انسان سبزیاں کھا رہا ہے، زمین سے اگا کے کھا رہا ہے، ہر چیز کے اندر تابکاریت آ گئی ہے ابھی، اور انسان کے اندر جا کر نظام حیات کو مختل کر دیتی ہے، اس کا جینیٹک سسٹم تبدیل کر دیتی ہے تابکاری۔ سورج سے بھی ایسی شعائیں آتی ہیں لیکن ادھر فلٹر لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کے گرد فلٹر لگایا ہوا ہے کہ کوئی مضر شعاع نہ آئے، وہ فلٹر روک لیتا ہے۔ زمین کے گرد کئی تہیں ہیں فلٹر کی، اور آپ رات کو دیکھتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں ستارہ ٹوٹا ہے یا ستارہ دوڑ رہا ہے، یہ ستارہ نہیں دوڑ رہا، یہ درحقیقت پتھر ہیں، دوسرے چاند سے جدا ہوا، مریخ سے جدا ہوا ٹکڑے ہیں، ٹھوس، یہ زمین کی طرف آتے ہیں، زمین میں کشش ہے، جب زمین کے مدار میں آتے ہیں تو زمین کھینچتی ہے ان کو اپنی طرف، یہ بھاری پتھر ہیں، یہ پتھر داخل ہوتے ہیں جب زمین کے مدار میں، تو زمین کے مدار میں ایک بہت ہائی درجہ حرارت کا فلٹر لگا ہوا ہے، ہزاروں درجہ سینٹی گریڈ اس کی حرارت ہے، کہ جس کے اندر جو یہ پتھر داخل ہوتا ہے وہ پتھر کو جلا دیتا ہے، یہ پتھر ہے جو جل رہا ہے، نہ ستارہ، ستارہ نہیں ٹوٹتا۔ زمین کے گرد ایک حرارت کا فلٹر لگا ہوا ہے، گرم گرم گرمائش، گرم ہوا ہے، یوں سمجھیں گیس ہے، اور جو ٹھوس چیز اس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ اس کو پگھلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے۔ زمین کی طرف اگر یہ فلٹر نہ ہوتے، ہزار دفعہ بلکہ کئی ملین دفعہ ابھی تک تباہ ہو چکی ہوتی۔ بسا اوقات بعض آ جاتے ہیں، یعنی بہت بڑے پتھر آتے ہیں اس فلٹر کے اندر داخل ہوتے ہیں، وہ ان کو جلاتا ہے، جلانے کے بعد بھی کوئی چھوٹا سا حصہ بچ جاتا ہے جو زمین تک آ پہنچتا ہے، اس کا نام تو آتا ہوگا آپ کو، وہ فضائی پتھر جو فلٹر سے نکل کر، قرآن میں بھی نام ہے اس کا، ایک طالب علم کا نام بھی ہے ادھر، ثاقب الرحمن آیا ہے یا نہیں؟ آئے ہیں، بھلے، ثاقب الرحمن، شہاب ثاقب، ثاقب کہتے ہیں، بیٹھ جائیں، ثاقب کہتے ہیں اس تیز، جیسے ڈرل مشین ہوتی ہے، ڈرل مشین کے اندر آگے وہ لگا ہوتا ہے نوزل، اس کی جو تیزی سے چلتی ہے، دیوار کے اندر گھس جاتی ہے، کیا کہتے ہیں اسے؟ معلومات عامہ مارکہ ہیں آپ کے، نام واقعہ نا، آپ برما، کیا ورما، پنجابی میں ورما کہتے ہیں اس کو، ڈرل مشین دیکھیے نا، اس کے آگے ایک تیز نوک والی چیز لگی ہوتی ہے جس کو لوہے کا سوراخ کر دیتی ہے اور پتھر کا سوراخ کر دیتی ہے. سخت چیز کے اندر گھس جانے والی چیز کو ثاقب کہتے ہیں. ثاقب جو ممنوع چیز میں گھس جائے اس کو ثاقب کہتے ہیں. شہاب وہ پتھر جو گھس گیا ہے زمین کے مدار میں, فضا میں تھا, چاند سے ٹوٹا, کسی اور سیارے ستارے سے الگ ہوا, جیسے زمین سے ایک پتھر جدا ہو کے چاند کی طرف چلا جائے. چاند پہ جب پہنچے گا یہ شہاب ثاقب ہے, وہ پتھر آزاد آوارہ جو کسی اور کرے کی مدار میں گھس گیا ہے, جس کو کراچی میں اندھی گولی کہتے ہیں. بہت لوگ مرتے ہیں اندھی گولی سے, ہوائی فائرنگ کرتے ہیں, وہ گولی اوپر جا کے پھر نیچے آتی ہے, چھت پہ بیٹھے ہوئے کسی کبوتر باز کے سر میں لگ جاتی ہے, وہیں اس کا کام تمام ہو جاتا ہے. اندھی گولی اس کو کہتے ہیں. شہاب ثاقب وہ پتھر ہیں جو دوسرے سیاروں سے ٹوٹتے ہیں, کسی اور سیارے کے مدار میں چلے جاتے ہیں. ہر سیارے کے گرد فلٹر لگا ہوا ہے, زمین کے گرد فلٹر ہے. یہ پتھر جب زمین کے اس فلٹر کے اندر گھستے ہیں تو جلا دیتا ہے ان کو. بعض اوقات یہ پتھر سخت ہوتا ہے یا جسامت میں بڑا ہوتا ہے تو جلتے جلتے آتا ہے زمین کے, زمین کی کشش ہے, زمین اسے کھینچ رہی ہے اور جل بھی رہا ہے. جلتے جلتے پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کا حصہ بچ جاتا ہے, چھوٹا سا سنگریزہ زمین سے آ کے ٹکرا جاتا ہے اور بہت بڑا گڑا بن جاتا ہے. یہ بہت سارے جو آپ زمین کے نقشے پہ دیکھیں, آپ کو ایسے گڑے بنے ہوئے درے کنویں نظر آئیں گے, یہ شہاب ثاقب ہیں جو ٹکراتے ہیں. اگر ایک کلو پتھر فضا سے آ کے زمین سے ٹکرائے تو بہت بڑا سوراخ زمین کا کر دے گا, کئی کلومیٹر کا سوراخ کر دے گا نیچے, اس بسا ہو کر ٹکرا جاتے ہیں. یہ شہاب ثاقب ہیں, زمین کے گرد فلٹر ہے. اس فلٹر کا کام ہر چیز جو زمین کی طرف آ رہی ہے تباہ کرنے کے لیے, مضر ہے, زمین کی بقا کے لیے خطرناک ہے, اس کو روکنا ہے. وہیں پر سورج کی شعائیں بھی, اکثر سورج کی شعائیں خطرناک ہیں, فوق العادہ خطرناک ہیں, زہریلی ہیں سورج کی شعائیں. اگر جو سورج سے نکلتی ہیں یہ ساری زمین پہ پہنچائیں, زمین راکھ بھی نہ رہے, اس قدر خطرناک ہیں سورج کی شعائیں. زمین کے گرد فلٹر لگا ہوا ہے جو ان شعاؤں کو فلٹر کرتا ہے, چھانتا ہے. جتنی مضر شعائیں ہیں اکثر ان کو چھان کے روک لیتا ہے, ان کا رخ موڑ دیتا ہے وہ فلٹر, اور مفید شعائیں زمین تک پہنچنے دیتا ہے جو زمین پر حیات کے لیے مفید ہیں و ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, نظام ہستی خدا نے اس طرح سے قائم کیا ہے. تابکاری جہاں پر ہوتی ہے وہاں ناقص پیدائش ہوتی ہے, خلقت, جانور ناقص الخلقہ, انسان ناقص الخلقت پیدا ہوتے ہیں. دو سروں والا انسان, چار ٹانگوں والا انسان, چھ گردوں والا انسان, بغیر گردے کے انسان. آج کل بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں جن کا دل نہیں ہے, یا دل میں سوراخ ہے, یا دل کے اندر کوئی اور چیز پڑی ہوئی ہے. یہ اس انسانی صنعتی نظام کی تابکاری کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا. پس اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ خدا نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے, کل کو ایک بچہ پیدا ہو جس کے سینے میں دو دل ہوں, وہ یہ نہ کہیں کہ یہ سورہ احزاب کی آیت کے برخلاف ہے کہ اس میں تو دو دل ہیں. دل سے مراد روح, مرکز ادراک, مرکز فہم. پمپ کو مجازن دل کہتے ہیں. پمپ اس کا کام خون پہنچانا ہے, اس کا کام ادراک نہیں ہے. یہ جو سینے کے اندر ہے ہر جانور میں ہے, یہ قلب انسان نہیں ہے. قلب انسان انسان کی روح ہے, قلب انسان انسان کا نفس ہے, یا نفس کا وہ شعبہ جس کا کام ادراک کرنا, فہم کرنا, سمجھنا, احساسات کو دریافت کرنا, احساسات ارسال کرنا, اس کو قلب کہتے ہیں, جو روح سے تعلق رکھتا ہے. نہ قلب انسان جسمانی نہیں ہے. قلب انسان یعنی دو روحیں، قلب انسان یعنی روح، دو دل یعنی دو روحیں، دو مرکز ادراک، دو شخصیتیں، دو روپ اللہ نے نہیں بنائے، لیکن خود انسان بنا لیتا ہے دو روپ، دو چہرے، دوغلا ہو جاتا ہے، اس کے سامنے کچھ اور ہے، اس کے سامنے کچھ اور ہے، ایک کے سامنے دوست ہوتا ہے، اس کی پیٹھ پیچھے اس کا دشمن ہو جاتا ہے، یہ منافق ہے. اگر اس کے مخالف ہو سامنے کہو میں تیرا مخالف ہوں، اگر اس کے دوست ہو اس کی پیٹھ پیچھے بھی کہو دوست ہوں، تاکہ نفاق سے بچو. گھر میں کچھ اور ہو، باہر گلی میں کچھ اور ہو، یہ منافقت ہے. یہ دو شخصیتیں، دو چہرے، دو روپ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ خود تم نے بنائے ہیں، اللہ نے نہیں بنائے، اللہ نے ایک روپ بنایا ہے سب کا، انسان نے اپنے دو روپ بنا رہے ہیں. ما جعل اللہ فی رجل من قلبین، یہ وہ مطلب ہے جو اس ظاہری سیاق کے مطابق ہے. اب ظاہر ہے یہ آیت فقہا اس سے اپنے طرز کا مطلب استفادہ کرتے ہیں، حکما اپنے انداز کا مطلب اس سے استفادہ کرتے ہیں، ایک ہستی شناس جہان بین وہ اپنے طرز سے اس مطلب سے استفادہ کرتا ہے. اتفاقاً یہ بہت عمیق گہری فلسفی آیات میں سے بھی ہے یہ آیت، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ من قلبین، اللہ نے کسی شخص کے لیے دو دل نہیں بنائے. کہ اپنے مقام پر اگر بس کسی وقت وہاں آتی ہے اس سے مناسبت کے وہ فلسفی مفہوم اس آیت کا کیا ہے جو حکما نے استفادہ کیا ہے، کہ ہر شے کی خدا نے ایک ہویت بنائی ہے، ایک ذات بنائی ہے، دو ذاتیں کسی کی نہیں بنائی ہیں، ایک ذات بنائی ہے. لیکن منافق اپنی دو شخصیتیں ظاہری بنا لیتا ہے، دو روپ بنا لیتا ہے، بہروپ بن جاتا ہے، ہر جگہ ایک نئے رنگ میں آتا ہے. اس کے بعد یہی مطلب کہ خود ساختہ دین چھوڑ دو آپ. قرآن کی یہ آیات بتا رہی ہیں کہ جو تم خود سے بنا لیتے ہو، مثلا یہ رسومات، یہ خود ساختہ دین ہے، آبا و اجداد نے جو کچھ گھڑا وہ سارا خود ساختہ دین ہے، وہ مقدسات جو ہم نے خود گھڑ لی. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ جن کو تم مائیں کہتے ہو یہ نہیں ہیں تمہاری مائیں، جن کو تم بیٹے کہتے ہو نہیں ہیں تمہارے بیٹے، یہ تمہاری ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی نکلی ہوئی بات ہے، افواہ ہے و بس. اس کو اب آگے لے جائیں اس موضوع کو، کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کی فقط افواہ ہیں و قول ہیں و بس، کوئی حقیقت ان کے آگے نہیں ہے. جس کو آپ نے ماں بنایا وہ ماں نہیں ہے تمہاری، جس کو بیٹا بنایا وہ بیٹا نہیں ہے تمہارا، جس کو بھائی بنایا وہ بھائی نہیں ہے تمہارا، جس کو چچا بنایا وہ چچا نہیں ہے تمہارا، جس کو دوست بنایا وہ دوست نہیں ہے تمہارا، جس کو اپنا لیڈر بنا لیا ہے وہ لیڈر نہیں ہے تمہارا، جس کو حاکم بنا لیا وہ حاکم تمہارا نہیں ہے. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی بات ہے، ایک تمہاری منہ کی بات سے کیا فرق پڑتا ہے، اللہ کا آئین تو نہیں بدلتا اسے، بے شک لچھے دار تقریریں کرو تم. تم اپنے منہ سے کسی کو قدیس بنا دو، کسی کو فلاں بنا دو، پیر بنا دو، مرشد بنا دو، استاد بنا دو، پروفیسر بنا دو، فلاں بنا دو، تمہارے بنانے سے کیا فرق پڑتا ہے. ذالکم قولکم بافواہکم، نمونے کے طور پر فرمایا جیسے ماں بنائے وہ ماں نہیں ہے تمہاری، جیسے تم نے بیٹا بنایا وہ اپنے باپ کا بیٹا ہے، تمہارے کہنے سے تمہارا بیٹا نہیں ہو جاتا. ایک فاسق کو تم نے مومن بنا دیے، مومن نہیں ہے. ایک جاہل کو تم نے عالم کہہ دیا، وہ عالم نہیں ہو جاتا اس سے. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے. اب آئیں آپ یہ اللہ کا قانون ضابطہ دیکھیں، اور دوسری طرف سے اب اپنے ارد گرد دیکھیں کہ جو کچھ جس علاقے میں رائج ہے وہ یا ہمارے یا ہمارے ماں باپ کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں وہی قانون بن گئے ہمارے، وہی مقدسات بن گئے ہمارے. وہی اصول بن گئے، انہیں کے پابند ہیں سب، انہیں کے پابند ہیں ہم سب. یہی خود ساختہ دین، ایک خدا ساختہ دین ہے، اللہ نے بنایا، ایک بشر نے خود بنا لیا. اور جب تک خود ساختہ دین ہے تمہارا، اللہ کا دین تمہارے نزدیک نہیں آ سکتا، اور نہ تم اللہ کے دین پر عمل پیرا ہو سکتے ہو. خود ساختہ دین چھوڑو، جس کو ماں بنایا ہوا اس کو چھوڑو، تاکہ حقیقی ماں کی قربت حاصل ہو سکے، تمہیں پتہ چلے حقیقی ماں کیا ہے. خود ساختہ دین اس وقت موجود، رائج خود ساختہ دین ہے، من گھڑت دین. ذالکم قولکم بے افواہکم، بہت اہم نقطہ ہے یہ. واللہ یقول الحق وہو یہد السبیل. اب قرآن فرما رہے کہ تم پرواہ نہ کرو، ساری دنیا بھی مل کر اس کو ماں کہے، تم پھر بھی اس کو کہو یہ ماں نہیں ہے، یہ کسی اور کی ماں ہے یا اور کی، میری نہیں ہے، کم از کم میرے کہنے سے نہیں بنتی. احترام ضرور کرو اس کا، لیکن اول تو بیوی کو کبھی ماں نہیں کہنا کہ جرم میں سزا ملے گی آپ کو. دوم، کسی بیوی کے علاوہ کسی کو کہہ دیا، وہاں سزا نہیں ہے لیکن وہ ماں نہیں بنتی، محرم نہیں ہوتے اس کے ساتھ. اگر کسی کو بیٹا بنا لیا، کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ ہے نہیں ہے تمہارا بیٹا، نہ وراثت ملے گی اور نہ ہی وہ محرم ہے تمہارا، نہ محرم ہے پھر بھی. ادعوہم لآبائہم، اسے اپنے باپ کے نام سے ہی یاد کرو. وہ اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. اگر کوئی ایسا شخص ہے، بچہ چھوٹا ملا، آپ نے بیٹا بنا لیا، جوان ہو گیا، ہمیں یہ بھی نہیں پتا بیٹا ہے کس کا، یہ کسی زلزلے میں، کسی سیلاب میں، کسی حادثے میں، کسی جنگ میں بچے عموماً رہ جاتے ہیں، والدین فوت ہو جاتے ہیں، یہ نہیں معلوم کس کا ہے. جیسے ابھی غزہ میں وہ پورا خاندان دھماکے میں، بم میں شہید ہو گیا، چھوٹا بچہ بچ گیا. اب کسی کو بھی یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ شاید یہ کس، جہاں تو کئی خاندان تھے ان میں سے کس کا ہے یہ بچہ. کوئی بھی اس کو اپنا بیٹا بنا لے، بیٹا نہیں ہوگا یہ، پھر بھی آپ یہ اپنے باپ کا ہی بیٹا ہے، وہ باپ معلوم نہیں ہے کون ہے. قرآن فرماتے ہیں پھر اس کو اپنا دینی بھائی سمجھو. فإخوانکم فی الدین، یہ تمہارا دینی بھائی ہے. وموالیکم، یہ تمہارا ساتھی ہے. ولیس علیکم جناح فی ما اخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم وکان اللہ غفورا رحیما. کہ یہ آیات مومنین کو رہنمائی ہیں کہ کس طرح سے دین الہی کی پابندی کرو. النبی اولا بالمومنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، نبی کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں، ان کا احترام تمہارے لیے لازم ہے. کہ یہ آیات قرآن کریم کی بہت اہم ہیں. خطیبوں نے مسلمانوں کو قرآن سے دور کر دیا ہے. قرآن جن کا احترام کا حکم دیتا ہے، کوئی ان کی بے احترامی نہیں کر سکتا. احترام کے لیے، یہ امہات احترام کے لیے ہیں، کیونکہ ان کی نسبت رسول اللہ سے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنین کے نفوس سے زیادہ حق نبی کا ہے ان کے اوپر. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ازواج رسول مومنین کی مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، اب یہ رسول اللہ کی ازواج تمہارے لیے واجب الاحترام ہیں، لیکن یہ وہ مائیں نہیں ہیں جو محرم ہیں تمہاری، نامحرم ہیں، درجہ ماں والا ہے. احترام کروانا چاہتا ہے قرآن نبی کی بیویوں کا، مومنین سے احترام کروانا چاہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ایک طبقہ پیدا ہوا تھا جو اسی وقت رسول اللہ کے زمانے میں نبی کی ازواج کا احترام نہیں کرتا تھا، اور وہ منافق لوگ تھے. رسول اللہ کی موجودگی میں منافق رسول اللہ کی ازواج کی بے احترامی کرتے تھے، ان کے دفاع میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ یہ خواتین اب نبی کے حلقہ عقد میں ہیں، اب یہ محترم ہیں، ان کا احترام کرنا ہے. تم آگے داستان جاری ہے. پھر ازواج نبی کو حکم ہے کہ آپ اپنا خیال رکھو، آپ بھی موقع نہ دو منافقین کو، بہانہ نہ دو، غلطی مت کرو، تم معمولی عورتوں جیسی نہیں ہو. انہیں بھی تنبیہ کی جا رہی ہے مومنین کو کہا جا رہا ہے ان کا احترام کرو، انہیں کہا جا رہا ہے تم اپنا خیال رکھو، تم کسی کو موقع مت دو کہ تمہارے متعلق کوئی بات کر سکے۔ پھر منافقین کا ذکر آ رہا ہے کہ منافق، ایک کام منافق کا یہ ہے کہ رہبر کی شخصیت کو خراب کرنا، رہبر کا معاشرتی احترام کم کرنا، اس کی کردار کشی کرنا، اس کے بارے میں امت کے اندر شکوک و شبہات ڈالنا، بدبین، بدظن و بدگمان کرنا۔ خوب ظاہر ہے کہ اگر ازواج رسول کے بارے میں کوئی بات نکلتی ہے باہر تو رسول بدنام ہوتے ہیں۔ آج کل بھی ایسے ہوتا ہے، اگر ایک بہت متقی، بہت اچھا آدمی، اسے یہ کہا جائے کہ بھائی آپ تو بڑے متقی ہو، تقویٰ کے اعلیٰ درجے پر ہو، امام المتقین ہو، لیکن آپ کی بیوی صحیح نہیں ہے، اب یہ تو اسی کی توہین ہے، چونکہ وہ اس کی بیوی ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہے، اگر کسی کی زوجہ کسی محفل مجلس میں اس کا کردار ذکر کیا جائے، ترحقیقت شوہر کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اس کی کردار کشی ہو رہی ہے۔ عام لوگ بھی اسی طرح سے ہیں۔ منافق رسول اللہ کی شخصیت کو متاثر کرنے کے لیے ان کا یہ چال تھی کہ رسول اللہ کا احترام کم ہو، یہ جو عقیدت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوئی ہے اس کو کم کرنے کے لیے رسول اللہ کے بارے میں افواہیں اڑاتے تھے، اور وہاں سے کوئی کمزور نقطہ نہیں ملتا تھا، انہیں رسول اللہ کے ازواج میں نظر آ جاتے تھے بعض مسائل، انہیں اچھالتے تھے۔ اس لیے قرآن نے دو لہجوں میں بات کی ہے، ایک تنبیہ، ڈانٹ، یہ ڈانٹ ہے سری ازواج کو کہ تم خیال رکھو اپنا، تم زوجہ رسول ہو، موقع مت دو منافقوں کو کہ منافق تمہیں زیر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور تم نے اگر کوئی غلطی کی تو رسول کو بدنام کریں گے، کردار کشی کریں گے۔ دوسری تنبیہ مومنین کو کہ آپ احترام کرو ان کا۔ اور تیسرا نقطہ یہ بیان کیا کہ منافق رسول اللہ کو متہم کرنے کے لیے، رسول اللہ کا احترام کم کرنے کے لیے رسول اللہ کی ازواج کی کردار کشی کرے گا، یا ان کی ازواج کے ذریعے رسول اللہ کا احترام لوگوں کی نگاہوں میں کم کرے گا۔ یہ آیات کا موضوع ہے اصل، لیکن ضمناً ذکر آ رہا ہے کہ منافق کیا کردار ادا کرتا ہے رہبر دینی کے مقابلے میں، اور یہ طول تاریخ میں کیا ہے، منافقوں نے بدنام کیا، اور رسول اللہ کے متعلق حرکتیں کی نامناسب، امیر المومنین کے متعلق، اولاد امیر المومنین کے متعلق، ائمہ اطہار کے بارے میں، اور آج تک منافقین کا یہی رویہ ہے، آج تک کہ رہبر کی شخصیت کو متاثر کرنے کے لیے ان کے اولاد، ان کی ازواج، ان کے اہل خاندان، ان کا فلاں، کہیں سے کوئی نقطہ ڈھونڈ کے لوگوں کے سامنے اس کو اچھالنا تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں رہبر کا احترام کم ہو جائے، یہ منافقین کا ایک قدیمی عمل ہے جو قرآن بتانا چاہتا ہے کہ منافق اس شخص کو کہتے ہیں۔ باقی بعد میں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔